بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. اوپر جو حد قذف کی بات گزری کہ کوئی مسلمان کو زنا کی تہمت لگاوے تو چار گواہ پیش کرنا ضروری ہے، اور چار گواہ نہیں پیش کر سکے تو تہمت لگانے والے کو 80 سپاٹے مارے جائیں گے. اب اس میں ایک بہت بڑا سوال یہ آتا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی شوہر خود اپنی بیوی کو زنا کے اندر دیکھے، ظاہر بات ہے کہ شرعی قاعدے کے مطابق اس کو چار گواہ لانے پڑیں گے، چار آدمیوں کو بلانے جانے پڑے گا اور چار آدمیوں کو لا کے تماشا دکھانے کا، پھر وہ آئندہ قاضی کی عدالت میں شہادت دے. اور اگر آدمی چار آدمیوں کو بلانے نہ جاوے اور بیوی کو زنا کے اندر مبتلا دیکھے تو صبر کرے تو کب تک صبر کرے؟ دوسرے کو دکھانا اپنی بیوی کا معاملہ وہ بھی اچھا نہیں لگتا، اور اپنی بیوی دوسرے کے پاس زنا کروائے یہ دیکھنا اور اس کو برداشت کرنا یہ بھی غیرت کے خلاف بات، تو یہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ تھا. اس سلسلے میں صحابہ میں کچھ واقعات بھی پیش آئے. ایک قصہ تو پیش آیا حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا قصہ پیش آیا حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرا قصہ پیش آیا حضرت عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسی کی طرف مفسر نے اشارہ کیا ہے وقع ذلک لجماعت من الصحابہ، یہ جماعت صحابہ سے مراد یہی سب حضرات ہیں جن کے واقعات اس طریقے سے پیش آئے. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اس طرح کی گفتگو کی تھی. چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو اس طریقے سے کی کہ جب یہ آیت حد قذف والی نازل ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ کیا آیت اسی طریقے سے اتری؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے. یعنی ان کے سوال کرنے کا حاصل کیا تھا کہ اپنی بیوی کا تماشا اور وہ چار آدمی کو لا کے دکھانے کا، یہ ذرا ان کی حیرت کو اچھا نہیں لگا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے سردار کیا جملہ بول رہے ہیں. تو اس پر انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور آپ ان کے بارے کے اندر اطمینان رکھیے، لیکن جو ہے ان کی غیرت ایسی ہے کہ اس غیرت کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں. ان کو تو اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی بہت بڑی غیرت ہے، وہ کہنے لگے حضور ہر آیت کی آیت حق ہے, اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے, لیکن مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ اگر میں بدکار عورت کو اس حالت میں دیکھوں کہ کوئی آدمی اپنی رانوں کے نیچے میری بیوی کو دبائے ہوئے ہے تو کیا مجھے یہ بھی اجازت نہیں کہ میں اس کی جگہ سے اس کو ہٹا سکوں جب تک کہ چار گواہ لا کر کے ان کو آنکھوں سے دکھا نہ دوں؟ خدا کی قسم جب تک میں چار گواہ لینے کے لیے جاؤں گا جتنے تو وہ شخص اپنا کام پورا کر کے چلا جائے گا. بعض روایتوں میں انہوں نے تلوار کی بھی بات کی کہ حضور میری تلوار اس کا کام کرے گی, میری بیوی کے ساتھ کسی کو میں دیکھوں تو اس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کے بارے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ شریک ابن سمحہ کے ساتھ میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا. واقعتاً یہ قصہ صحیح تھا کہ ان کی بیوی شریک بن سمحہ سے زنا کر رہی تھی, لیکن مسئلہ آیا ثبوت کا کہ چار گواہ چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار گواہ لاؤ ورنہ پیٹھ تیار رکھو, یعنی حد قذف کے واسطے تم کو کوڑے مارے جائیں گے. تو حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, کوئی شخص کسی کو اپنی بیوی پر دیکھے کیا گواہوں کو تلاش کرنے جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ, یعنی گواہ تو لانے ہی پڑیں گے زنا کے ثبوت کے لیے چار, یا پشت کے اوپر کوڑے پڑیں گے گواہ نہیں لاؤ گے تو. حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر کے بھیجا ہے, یقیناً ان الذین یرمون ازواجہم والی آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بالکل فرمان سچا ہے, میں اپنی بیوی کے بارے میں بالکل سچا ہوں, لیکن میرے اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں کوئی نیا حکم نازل فرمائیں گے جس سے میری پیٹھ کوڑوں سے بچ جائے گی. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ شوہر بیوی کی فریاد لے کے حضور کے پاس آئے تو حضور تو یہی فرمائیں گے کہ چار گواہ لاؤ, چار گواہ نہیں تو پھر حضور ان کو سپاٹے مروائیں گے اس کی. اسی لیے انہوں نے کہا کہ حضور اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی ضرور نیا قانون نازل فرمائیں گے. تو اسی وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی. حضور نے ان کا نام من الصادقین تک ان کو پڑھ کر کے سنایا. حضرت حویمیر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ اس طرح ہوا کہ وہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول, کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو مشغول دیکھے یعنی زنا میں, کیا کرے؟ اس لیے کہ آدمی کو غصہ آتا ہے بیوی کے ساتھ کسی کو مشغول دیکھ کر تو آدمی اس کو قتل کر ڈالتا ہے غصے کے اندر, لوگ اس کو قصاص میں قتل کریں گے اور گواہ ڈھونڈنے جاوے اتنے میں تو فارغ ہو کر کے چلا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے معاملے کے اندر نیا حکم نازل ہو گیا ہے, جاؤ اپنی بیوی کو لے کر کے آؤ. پھر دونوں کو مسجد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کروایا. تو اس آیت کے اندر حد قذف سے مستثنی نیا حکم لعان کا, کہ جب کبھی میاں بیوی کے درمیان میں ایسی گڑبڑ ہو جائے تو وہاں لعان آتا ہے. اجنبی عورت کے معاملے میں لعان نہیں ہے تو کوئی آدمی کسی اجنبی پر زنا کی تہمت لگا رہے تو وہاں تک تو سیدھا ضابطہ کہ چار گواہ لاؤ, گواہ نہ لا سکے تو حد قذف. لیکن بیوی کے معاملے کے اندر شریعت نے یہ رعایت دی کہ گواہ لانے کی ضرورت نہیں, دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر لعان کریں. بیان کی شکل یہ ہوگی کہ میاں اور بیوی دونوں شہادت کے اہل ہونے چاہیے, یعنی دونوں بالغ عقل مند مسلمان ہونے چاہیے اور پہلے کبھی کسی کے اوپر حد قذف ماری نہ گئی ہو, اہل الشہادت ہونے چاہیے. ایک بات. پھر شوہر بیوی کے اوپر جب زنا کی تہمت لگاوے تو بیوی قاضی کے پاس جا کر کے مطالبہ بھی کرے, قاضی صاحب میرا شوہر مجھے زانیہ کہتا ہے, لہذا آپ اس سے لیان کروائیے, اس کو حد قذف کروائیے. تو قاضی صاحب شوہر کو بلا کر کے لیان کرنے کے لیے کہیں گے. اگر شوہر لیان کرنے سے انکار کر دیں گے تو قاضی صاحب اس کو جیل میں بند کر دیں گے. دو میں سے ایک بات, یا تو بیوی سے لیان کرو یا تو اپنے آپ کو جھوٹا کہو کہ میں نے جھوٹ تہمت لگائی تھی. تو جھوٹی تہمت کا اقرار کر لے رہے تو شوہر کو 80 سپاٹے مار کر کے چھوڑ دینے کا, اور اگر لیان کرنا ہو تو 4 مرتبہ مرد لیان کرے, یعنی قسم کھا کر بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہہ دے میں نے اپنی اس بیوی کے اوپر جو زنا کی تہمت لگائی ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں بالکل میں سچا ہوں, اور جو ہے میری بیوی جھوٹی ہے. اور پانچ مرتبہ میں یوں کہہ دے اگر میں نے جھوٹی تہمت لگائی ہو تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. یہ شوہر کی طرف سے لیان ہو گیا, جب لیان شوہر کی طرف سے ہو گیا تو شوہر پر سے عذاب چل جائے گا, سزا چل جائے گی. اب قاضی صاحب بیوی کو کہیں گے کہ چل تو لیان کر, اب بیوی یوں کہے کہ نہیں میں تو لیان نہیں کروں گی, تو قاضی صاحب اس کو جیل میں بند کر دیں گے. یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو جھوٹا کہے یہاں قاضی صاحب میں جھوٹی ہوں اس سے غلطی ہو گئی تھی, تو پھر قاضی صاحب اس کے اوپر حد زنا جاری کروا دے رہے. شوہر کی تصدیق کرے تو بھی حد زنا جاری کرے کہ میرے شوہر نے سچی بات کہی تھی, تو بھی حد زنا جاری کرے. یا لیان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. بیوی کے لیان میں بھی یہی ہے کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر کے کہہ دے کہ خدا پاک کی قسم میرا شوہر جو مجھ پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اس میں وہ جھوٹا ہے. اور پانچویں مرتبہ کے اندر بیوی اپنی زبان سے یوں کہے کہ اگر مرد اپنی بات کے اندر سچا ہے تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ اترے. ایسی بات مرد پانچویں مرتبہ, بیوی پانچویں مرتبہ کے اندر کہے. عورت اور مرد کے پانچویں کلام کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. مرد پانچویں مرتبہ میں اپنے اوپر لعنت کی بات کرے اور بیوی پانچویں مرتبہ میں اپنے اوپر غضب اور غصے کی بات کرے, کیونکہ لعنت عورتوں کی زبان کے اوپر عام ہے, ان کو لعنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ تو 100% سیل کے بھاؤ میں لعنت چلتی ہے ان کی زبان پر, اس لیے ان کی زبان کے لیے اللہ تعالیٰ کے غصے کی بات کہی گئی. باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یرمون ازواجہم, جو لوگ اپنی بیویوں کے اوپر زنا کی تہمت لگاتے ہیں, ولم یکن لہم شہداء, اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں بیوی کے زنا کے اوپر, الا انفسہم مگر خود ان کی ذات کہ انہوں نے دیکھا, فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ, وہ 4 مرتبہ قاضی کے سامنے آ کر کے قسم کھا کے کہے گا انہ لمن الصادقین کہ میں نے جو اپنی بیوی کے اوپر زنا کی تہمت لگائی ہے اس میں میں بالکل سچا ہوں. والخامسہ, پانچویں مرتبہ میں ایسا بولے ان لعنت اللہ علیہ, مرد پر اللہ کی لعنت ہو, ان کان من الکاذبین اگر مرد جھوٹوں میں سے ہو تو, وَيَدْرَوْا عَنْهَا الْعَذَابِ, اور عذاب عورت کے اوپر سے ٹل جائے گا, سزا عورت کے اوپر سے ٹل جائے گی. کب؟ اَن تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ, جب وہ 4 مرتبہ اللہ کے پاک نام کی قسم کھا لے اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ کہ شوہر نے جو میرے اوپر زنا کی تہمت لگائی ہے اس تہمت کے اندر شوہر جھوٹا ہے. وَالْخَامِسَةَ, اور پانچ مرتبہ کے اندر یوں کہے ان غضب اللہ علیہا کہ عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ اترے ان کان من الصادقین اگر شوہر زنا کی تہمت میں سچا ہوئے تو ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا اللہ کی رحمت نہ ہوتی وان اللہ تواب حکیم اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑے توبہ کو قبول کرنے والے ہیں بڑے حکمت والے ہیں یہ سب نہ ہوتا تو تمہارے لیے کیسے کیسے مشکل احکام تھے. دیکھو حد قذف آتی, بیوی کے معاملے میں تم گٹ گٹ کے رہ جاتے, جلدی جلدی تمہارے اوپر عذاب آتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑی آسانی بڑی سہولت اللہ تعالیٰ نے فرما دی اور اللہ نے تمہارے لیے احکام کو آسان فرما دیا. اب قذف کی بات پیچھے والی آیت میں گزری کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگاوے تو اس تہمت لگانے والے کے اوپر حد قذف ہے, اور تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے. کی جائے کہ نبی کی بیوی کے اوپر کوئی آدمی تہمت لگاوے, اس مناسبت سے یہاں واقعی عشق کا بیان ہے جو تقریباً 18 سے لے کر 20 آیتوں تک مسلسل چلا جا رہا ہے. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم یہ واقعہ غزوہ بن المصطلق سے واپسی کا ہے. اس غزوے کو غزوہ مریسیع بھی کہا جاتا ہے. یہ سن 5 ہجری کے اندر یہ غزوہ پیش آیا. غزوے کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے اندر تھی. بعض روایت میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس سفر کے اندر ساتھ میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا, بیویوں کو سفر میں لے جانے کے لیے قرآن اندازی کرتے تھے, جس کا نام نکلے اس کو سفر کے اندر ساتھ لے جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. اب یہ واقعہ پورا تقریباً بخاری مسلم کے حوالے سے مفسر نے نقل کر دیا ہے اور نہایت تفصیل اور فوائد کے ساتھ ہمارے خطبات کے اندر موجود ہے, وہاں پڑھ لیجئے. یہاں صرف ہم ترجمہ کریں گے, تفصیلات وہاں پڑھ لیجئے. ان الذین جاؤ بالإفك عصبۃ منکم یقیناً جو لوگ تہمت لائے, تہمت جن لوگوں نے لگائی, اس کا کہتے ہیں حقیقت کے اندر بات کو پورا پلٹ دینا, الٹ دینا. اور یہاں بات کو پورا الٹ دیا گیا کہ سچی بات کی بجائے غلط بات پھیلائی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ثنا اور مدح کے قابل عورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بڑے فضائل عطا فرمائے. اس ثنا اور مدح کے قابل عورت کے اوپر, شرافت اور دیانت والی عورت کے اوپر انہوں نے تہمت لگائی, پوری بات انہوں نے پلٹ ڈالی. اسی لیے اس کا جو ہوتا ہے نہایت بدترین جھوٹ ہوا کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف جب 7 سال کی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا, 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی اور 18 سال کی عمر میں تو یہ بیوا بن گئی. عصبۃ منکم تم مسلمانوں میں سے ایک جماعت تھی. عصبۃ کہا جاتا ہے 10 سے لے کر 40 تک یا 3 سے لے کر 10 تک کا. تم مسلمانوں کی بھی ایک جماعت اس کے اندر شامل تھی. اب دیکھو یا مومنین سے مراد اگر لے لے ظاہری ایمان والے تو منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی یہ جو ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کرتا تھا وہ اس تہمت کا سرغنہ تھا, اس کا موجد تھا. اور دوسرے منافقین اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے، اور مخلصین صحابہ میں تین حضرات تھے. نمبر ایک حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شاعر ہے اور یہ بھی سادہ آدمی تھے، بھولے بھالے آدمی تھے، منافقین کی بات کے اندر یہ بھی آ گئے حضرت حسان. لیکن حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ بھائی حضرت حسان کی میرے سامنے برائی مت کرو، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ جب دشمنوں کے شعرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی کرتے تھے تو حضرت حسان اپنی شاعری سے ان کا جواب دیتے تھے، حضور کی دفاع کے اندر یہ شاعری پہ کہتے تھے. اب تو ان کا دیوان بھی چھپ گیا ہے، دیوان حسان بن ثابت. اور دوسرا عبداللہ بن ابئی، یہ تو ظاہر میں مسلمان تھا، باطن میں منافق تھا. سلول اس کی ماں کا نام ہے، عبداللہ بن ابئی بن سلول اس کی ماں کا نام ہے سلول. تیسرے حضرت مفتاح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت مفتاح. اور چوتھے حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دو مرد مخلص مسلمان اور ایک مخلص مسلمانوں میں عورت، یہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کی بیوی ہوتی ہے. اور ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہوتی ہے. اور حضرت عائشہ کہتی تھی کہ زینب کو ان کی دینداری نے بچا لیا ہے اور حمنہ پھنس گئی منافقوں کی بات کے اندر. حالانکہ اگر تہمت میں کوئی پھنس سکتی تھی تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ زینب بنت جہش کو آنا چاہیے تہمت کے اندر، کیونکہ معاملہ شوکنوں کا تھا اور شوکنوں کے درمیان کھینچا تانی رہتی ہی ہے، تو آنا تو چاہیے حضرت زینب بنت جہش کو. لیکن آ گئی حضرت حمنہ بنت جہش، ان کی بہن اس کے اندر پھنس گئی. اور دوسری بات یہ کہ امہات المومنین کے اندر حضرت عائشہ کی ٹکر کی اگر کوئی تھی تو حضرت زینب بنت جہش، اسی لیے کہ وہ بھی بڑی خوبصورت تھی اور حضور کی سگی پھوپھی ذات بہن بھی، جو قرابت بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو دیگر امہات المومنین میں حضرت عائشہ سے اگر کوئی ٹکر لے سکتی تھی تو حضرت زینب بنت جہش لے سکتی تھی. تو آ تو وہ سکتی تھی لیکن وہ جو ہے دور رہی اس معاملے سے، اور ان کی بہن اپنی بہن کے خاطر عشق کے اندر پھنس گئی حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ. لا تحسبوه شرا لكم، اس طرح کے عجیب عجیب قواعد ہے، وہاں پڑھ لینا خطبے کے اندر. تم اس کو اپنے حق کے اندر برا مت سمجھنا، یعنی کیوں برا نہیں، یہ عشق کا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اس کو برا نہیں سمجھنے کا. نمبر ایک، اس واسطے کہ خود اللہ تعالی نے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان فرما دیا، کتنی بڑی نعمت ملی. قیامت تک ان کا تذکرہ قرآن کے اندر پڑھا پڑھایا جائے گا، یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہو گئی. اس مصیبت کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، اسی لیے فرمائے کہ تم اس کو اپنے حق کے اندر برا مت سمجھو. لا تحسبوه شرا لکم، یہ تسلی دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کی بیوی کا معاملہ ہے. نمبر دو، حضرت ابوبکر صدیق کو، کیونکہ ان کی بیٹی کا مسئلہ ہے. اور نمبر تین، حضرت عائشہ کو، کیونکہ خود ان کی ذات کا مسئلہ ہے. یہ تسلی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تو تمہارے لیے بھلائی بھلائی، اللہ تعالیٰ تم کو اجر اور ثواب دیں گے. حضرت عائشہ کی برات کا اعلان ہو گیا. وَمَن جَاءَ مَعَهَا مِنْهُ، اور عبداللہ بن ابئی کے ساتھ جو مسلمان پھنس گیا، اور برات اس کے لیے بھی آئی جو حضرت عائشہ کے ساتھ تھے. کس کے لیے؟ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، اس لیے کہ ان کے ساتھ نسبت کی تھی کہ حضرت عائشہ اور صفوان کے درمیان نعوذ باللہ غلط تعلق قائم ہوا، اس لیے حضرت صفوان کی بھی برات نازل ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فإنها قالت, حضرت عائشہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ کے اندر تھی, حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد آپ غزوے سے فارغ ہوئے اور واپسی ہوئی. جب مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک جگہ کے اوپر قیام کا پڑاؤ تھا. جب رات کا آخری حصہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, رحیل کے معنی سفر شروع کرنے کا, کہ چلو قافلہ روانہ کرو. اب اس زمانے کے اندر جب اعلان ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گاڑی چالو کی اور چالو کر روانہ ہو گئے, بلکہ اب لوگ جلدی جلدی استنجے کے لیے جائیں گے, حجاوے باندھیں گے, سامان سمٹیں گے اور پھر بیٹھیں گے, پھر نکلیں گے. تو حضرت عائشہ فرماتی, فمشیت, میں چلی کہاں, وقضیت شانی, حاجت پوری کرنے کے لیے. استنجے کا تقاضا تھا, وہ تشریف لے گئے. استنجا کر کے جب آئی جہاں ان کا کجاوا تھا, جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں, تو ان کے گلے کا ہار گم ہو گیا پایا. گلے پر جو ہاتھ لگا تو کا ہار گم ہے, اور جو ہے وہ ہار ان کا ذاتی نہیں تھا, ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ لائی تھی سفر کے اندر پہننے کے واسطے. معلوم ہوا کہ دوران سفر زیورات چاہیے عورتوں کو, یہ قدیم زمانے سے رواج ہے. اپنے پاس نہیں ہوئے تو سہیلی کے پاس مانگ کے پہن کے لے جائے, یہ سلسلہ بھی قدیم دور سے چلا ہوا ہے. تو وہ ہار تھا اور اس میں قیمتی قسم کا موتی لگا ہوا تھا, وہ گم ہو گیا. تو فرجعت, حضرت عائشہ واپس گئی ہاں استنجے کی جگہ پر. یہ سمجھا کہ میں جہاں استنجا کرنے گئی وہاں گر گیا ہوگا, لہٰذا استنجے کی جگہ کے اوپر واپس گئی تلاش کرنے کے لیے. اب حضرت عائشہ ادھر گئی ہوئی ہے اور ظاہر بات ہے کہ کافی دیر ہو گئی. عورتوں کے لیے ایک حوضج باندھا جاتا تھا اس کے اوپر. حوضج میں کیا ہوتا ہے, چار لکڑی, اس کے اوپر پردہ, اس کے اندر بیچ میں تختہ, اس میں عورت بیٹھ جائے, پھر آدمی اٹھا کر کے اس کو اونٹ کے اوپر رکھ دے رہے اور باندھ دے رہے رسے سے, اور پھر اونٹ کو کوئی لے کر کے چلے, اس کو کہتے ہیں حوضج. تو حوضج کو اٹھا کر کے جانور پر رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خدمت عطا کی تھی کہ حضرت عائشہ جب اندر بیٹھ جائے تو حوضج اوپر رکھ دینے کا. اب دیر ہو گئی, اعلان ہو گیا, تو حوضج کے خداموں نے اس حوضج کو اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا. اب چار آدمی حوضج اٹھائے, وہ بھی لکڑے کا پٹیے والا, پردے اس کے اندر لگے ہوئے, اور چار چار آدمی اٹھائے, تو ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اندر حضرت عائشہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ حضرت عائشہ بہت کمزور بدن کی تھی, ہلکی پھلکی تھی جسمانی اعتبار سے, اور ہلکی پھلکی ہونا یہ کس وجہ سے, خود حدیث میں موجود ہے کہ اس زمانے میں ہم کو کھانا ہی کہاں ملتا تھا, پیٹ بھر کر کے ہر وقت کے اوپر معمولی غذا ملتی تھی, جس کی وجہ سے عورتوں کے بدن اس زمانے میں ہلکے پھلکے تھے. آج کی طرح ڈائٹنگ نہیں کرنی پڑتی تھی, یا جم میں جا کر کے باڈیاں کنٹرول نہیں رکھنی پڑتی تھی, کھانا نہیں ملے نہیں کہ وہ ان کی باڈی زیادہ ہو جائے. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حوضج جو تھا اس کو اونٹ کے اوپر انہوں نے رکھ دیا. یحسبوننی فیہ, انہوں نے یہ سمجھا کہ میں اس کے اندر موجود ہوں. ہلکا بدن اور چار آدمی اٹھاوے, تو ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ اندر نہیں ہے. تو وہ سمجھے کہ اندر ہے. وکانت النساء خفافا, عورتیں اس زمانے میں ہلکی پلکیاں ہوا کرتی تھی. کیوں, ایکات لکما معمولی سا ان کو کھانے کے لیے مل جاتا تھا, قلیل تام کھانے کے لیے مل جاتا تھا. بہرحال پورا قافلہ روانہ ہو گیا, اونٹ بھی لے کر کے وہ صحابہ چلے گئے. اب جہاں اونٹ بیٹھا تھا اونٹ کے نیچے وہ ہار تھا. اب جو اونٹ اٹھ کے چلا گیا تو حضرت عائشہ جب استنجا گاہ پر ڈھونڈ ڈھان کے واپس آئی تو اپنی جگہ پر پہنچی تو وہی ہار پایا. تو ہو ہار تو یہاں اونٹ کے نیچے اور میں وہاں ڈھونڈنے چلی گئی. تو قافلہ روانہ ہو گیا. اب کیا کرے؟ وجد تو مجھے میرا ہار مل گیا. وجیت قدما سارو, لوگ چلے گئے, حضور بھی چلے گئے. اس کے بعد میں اس پڑاؤ کی جگہ کے اوپر پہنچی. اب حضرت عائشہ کی دانائی دیکھیے. جب دیکھا کہ پورا قافلہ چلا گیا تو رونا چلانا شور مچانا دوڑنا بھاگنا یہ سب کام اس نے نہیں کیا, بلکہ ہمت اور جرأت کے ساتھ فجلست فی المنزل الذی کنت فی, جہاں میں تھی وہیں پر میں بیٹھ گئی. یہ کمال دانائی کی بات ہے کہ اگر وہ ادھر ادھر چلتی اور اس زمانے میں آج کی طرح راستے ڈھوڑے تھے وہ تو اندازے سے چل لے گا, تو خود بھی پریشان ہوتی اور بعد میں انہوں نے سوچا کہ اگر میں ادھر ادھر چلوں اور راستہ بھٹکوں اور حضور کو جب پتا چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو مجھے تلاش کرنے بھیجیں گے, تو جہاں میں تھی وہیں تلاش کرنے آئے تو اچھا ہے میں وہیں بیٹھی رہوں. اسی لیے انہوں نے عقل مندی سے کام لیا, وہیں پر بیٹھ گئے. ہوا کیا؟ وظننت ان القوم, اور میں نے یہ خیال کیا کہ میرے قافلے کے سب لوگ جب مجھے گھوم پائیں گے تو مجھے واپس لینے کے لیے آئیں گے, لہذا رات تھی, رات کا آخری وقت تھا, میں وہیں بیٹھ گئی. فغلبتنی عینایا, نیند میرے اوپر غالب آ گئی. فنمت, اور میں سو گئی. اب دیکھو مہرشی کیا لکھتے ہیں ساوی کے حوالے سے, وکانت کثیرۃ النوم لحداثۃ سنہا, حضرت عائشہ کو نیند بہت آتی تھی اس لیے کہ کم عمر تھی اور کم عمری کے اندر نیند تو آتی ہی آتی ہے. آگے جب واقعی کی تفصیلات کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی کی تحقیق کرنے کے لیے گھر کی خادمہ سے پوچھا کہ بولو عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے, تو گھر کی خادمہ نے یہی جواب دیا تھا کہ حضور بہت نیک صالحہ ٹھیک ٹھاک عورت ہے, بس اتنی بات ہے کہ کم عمری ہے, آتا گون کر کے نیند لگ جاتی ہے, بکری آ کے آتا کھا جاتی ہے. اس طریقے سے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کم سینی کا اثر تھا. یعنی کم سینی یہی 9 سال 10 سال 11 سال, یعنی جو 17 18 19 20 سال یہ اس میں شامل نہیں ہے. وکان صفوان قد عرس من وراء الجيش, حضرت صفوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول مبارک کیا تھا کہ جب کسی جگہ آپ پڑاؤ ڈالتے قافلہ لے کر کے آگے چلتے تو ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ کے جاتے, جب صبح ہوئے اجالا ہوئے تو دیکھ لینے کا کسی کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو لے کر کے تم کو آنے کا, یہ کام کے لیے حضور اکاد صحابی کو چھوڑ دیتے تھے. تو اس موقع پر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چھوڑ دیا اور وہ دور میدان میں کسی جگہ کے اوپر ٹھہر گئے, نماز میں لگ گئے تہجد کے اندر اور وہاں وہ مقیم ہو گئے. رات کے آخری حصے میں انہوں نے قیام کر لیا. پھر کیا ہوا؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح ہوئی تو انہوں نے پورے میدان کو دیکھا کہ بھائی کوئی چیز ہے, تو فراء سواد انسان نائل, ان کو دور سے دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی سویا ہوا ہے, ایسا کالا کالا کچھ ان کو نظر آئے. فعرفنی حین رآنی, حضرت صفوان قریب آئے اور مجھے دیکھا اور مجھے پہچان لیا. اور حضرت عائشہ دفع دخل مقدر بھی کر دیتی ہے تاکہ امت کو پتہ چل جائے. وقان یغانی قبل الحجاب, آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا اس لیے وہ مجھے پہچانتے تھے اور پہچان لیا مجھے. اب میں تو پوری نیند کے اندر تھی, جب حضرت صفوان قریب میں آئے اور دیکھا کہ وہ ام المومنین حضرت عائشہ, یہ یہاں کیسے رہ گئی؟ تو بے اختیار ان کی زور سے زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس زور سے انا للہ کی وجہ سے حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی. کھلی تو انہوں نے پہلا کام کیا کیا, فاستيقظت باسترجاعي حين عرفني. ان کی انا للہ پڑھنے کے اوپر میں بیدار ہو گئی جب انہوں نے پہچان لیا. فخمرت وجهي بجلبابي, پہلا کام کیا کیا؟ وہ جو موٹی چادر اس زمانے میں عورتیں بطور حجاب کے استعمال کیا کرتی تھی, جو پورے بدن کو ڈھانکنے کے کام میں آوے, اس سے میں نے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا. حج کی طرح برسے تھوڑی تھے اس زمانے کے اندر, فیشنیبل بھرت کام والے, کڑھائی کام والے, ڈیزائننگ والے, وہ تو جاڑی موٹی چادریں جیسے شولہ پوری چارتے ہوتے ایسی لے کر کے عورتیں پوری لپٹ جاتی تھی اندر اور چلتی تھی, تو وہ تھی, اس سے میں نے اپنا چہرہ ڈھانک لیا. اب آگے دیکھو, واللہ ما کلمنی بکلمتین, خدا پاک کی قسم ایک جملہ بھی ہم نے آپس میں بات نہیں کی, ولا سمعت منه کلمۃ, اور میں نے ان سے کوئی بات سنی نہیں, میں نے کوئی بات نہیں کی, انہوں نے مجھ سے کچھ بات نہیں کی, غیر استرجاعہ, سوائے انا للہ پڑھنے کے. پھر وہ اپنا اونٹ قریب میں لائے اور اونٹ کو بچھانے کا جو طریقہ تھا عربوں کے یہاں, اس طریقے کے مطابق انہوں نے اونٹ کو میرے قریب میں بچھایا اور آگے والے پیر کے اوپر, یعنی اونٹ اپنا آگے والا قدم یوں موڑ کے بیٹھتا ہے بیچ میں سے, تو اس کے اوپر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے, جن کو بیٹھنا ہے وہ پیچھے سے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, اور یہ آگے والے قدم پر اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ اونٹ ایک دم کھڑا نہ ہو جائے, کیونکہ اونٹ جب کھڑا ہوتا ہے آگے کی طرح پہلے وہ آگے اس طرح اٹھتا ہے, اس لیے آگے والے پیر کے اوپر کوئی کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے. تو کہا میں وہ حضرت صفوان اونٹ کے جو پیر مڑے ہوئے تھے اس پر کھڑے ہو گئے اور میرے قریب میں بٹھا دیا, اور رقیب اتوہا میں اونٹ کے اوپر سوار ہو گئے. فانطلق يقود بي الراحلة, حضرت صفوان آگے آگے چلنے لگے اونٹ کی نکیر کو اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ کر کے. حتی اتینا الجیش, جہاں تک ہم لشکر کے قریب پہنچ گئے, اور بعدما نزل المعاذرین, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو چلایا 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 چلایا, جب دھوپ کی شدت ہو گئی تو ایک جگہ کے اوپر حضور نے قافلے کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا, اور اس زمانے میں قافلے چلنے کا یہی نظام تھا. کیا کہ رات کے آخری حصے میں جب ٹھنڈک ہوتی ہے تب چلو, اور 9 بجے 8 بجے عرب ملکوں میں تو اتنے میں بھی بہت سخت دھوپ ہو جاتی ہے, تو ایسے موقع پر پھر قافلے کو ٹھہرا دیں, اور شام کو پھر ذرا موسم ٹھنڈا ہونے آئے تو پھر چلا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت دھوپ ہو جانے کی وقت پر قافلے کو کسی جگہ مدینہ کے قریب میں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا تھا. ہم اس حال میں وہاں پر پہنچ گئے, کون؟ حضرت صفوان رسی لے کے چل گئے, حضرت عائشہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے, اس حال کے اندر وہاں پہنچ گئے. بس یہ ہوا قصہ. اب اس جذبے کے اندر عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں آیا تھا, اور منافقین کی عادت شریرہ یہ تھی کہ جس غزوے کے بارے میں ان کو یقین ہو کہ اس میں مار نہیں پڑے گی, اس میں کوئی مجاہدہ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے, اس میں شہادت نہیں ہے, بلکہ آسانی سے فتح ہے اور مال ملنے والا ہے, تو اس میں وہ بڑھ چڑھ کے آتے تھے. یعنی فتوحات نصرت والا علاقہ ہو اور جہاں لگے ایسا ہے کہ یہاں ذرا تکا تک کی لڑائی ہے تو وہاں وہ جاتی نہیں تھے. تو اس غزوے میں منافقین آئے ہوئے تھے, انہوں نے یہ منظر دیکھا, بس عبداللہ بن ابی نے یہاں سے یہ غلاظت حفوات بکواسے شروع کر دی, دیکھو دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نعوذ باللہ ایک رات صفوان کے ساتھ کہاں رہی, اس طرح کی بکواسے اس نے شروع کر دی, اور پھر پورے مدینہ کے اندر شور اس کمبخت نے مچا دیا. اور ایک مہینہ تقریباً مدینہ میں اس سال کے اندر گزرا, فَحَلَقَ مَنْ حَلَقَ فِيَا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے معاملے میں جو ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا, یعنی جس نے تہمت لگائی وہ ہلاک ہو گئے, جنہوں نے اپنے آپ کو تہمت سے بچایا وہ لوگ بچ گئے. وَقَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ, جس نے سب سے بڑا رول ادا کیا اس معاملے کے اندر وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا, رئیس المنافقین. انتہا قولہا, یہاں حضرت عائشہ کی بات پوری ہوئی جو ہم بخاری مسلم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. باری تعالیٰ ارشاد فرماتے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ, ان میں سے ہر ایک آدمی کے لیے اپنے کیے ہوئے کا گناہ ہے, جس نے جتنا حصہ لیا اس واقعے کے اندر اس کو اپنے اپنے حصے کے مطابق گناہ ہوگا. عبداللہ بن ابی کو سب سے زیادہ, کیونکہ وہ بانی ہے اس تہمت کا. اور دوسرے لوگ تقریباً 6 جماعتیں بن گئی الگ الگ. نمبر 1, بعض لوگ ایسے تھے جو خوش ہو کر خوب مزے لے کر کے اس واہیات اور تباہیات کی باتوں کا تذکرہ کرتے تھے. اور ظاہر بات ہے کہ کام منافقین ہی کریں گے, مزے لے کر خوش ہو کر کے ان باتوں کا چرچا صرف منافقین ہی کریں گے. نمبر 2, بعض افسوس کو ظاہر کرتے ہوئے اس بات کو بولتے تھے, تو دیکھو نا کیسا حصہ ہو گیا افسوس کے اظہار میں. نمبر 3, بعض لوگ کیا کرتے تھے, جہاں کہیں بھی مدینہ میں کوئی محفل لگی ہو تو وہاں وہ اس واقعے کو چھیڑ دیتے تھے, تو وہ پتا چلا کہ نہیں وہ مریسی سے واپسی میں کیا ہوا, قصہ چھیڑ دے کہ سب لوگ بولے اور وہ بدمعاش بیٹھ کے آرام سے سنے, ایسا بھی بعض لوگوں نے کیا. نمبر 4, بعض لوگ قصہ سن کے تردد میں پڑ جاتے کہ ایسا ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا. نمبر 5, بعض لوگ چپ رہتے, اپنے ہاں بھی نہیں کہنے گا نہ بھی نہیں کہنے گا, اپنے چپ رہنے کا. نمبر 6, بعض لوگ سن کر کے جھٹلا دیتے تھے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا حضرت عائشہ اور یہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا, صراحتن جھٹلا دیتے تھے. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ, جس نے اس واقعے میں جتنا حصہ لیا اتنا گناہ اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا. وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ, اور جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا اس بات کو پیدا کرنے میں وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا, لہو عذاب عظیم, اس کے لیے آخرت کے اندر بہت بڑا عذاب ہے, دنیا میں بھی عذاب, کیونکہ حضور نے اس کے اوپر حد قذف جاری فرمائی, اور آخرت میں تو جہنم کا عذاب ہے ہی ہے. لولا سمعتموہ, اب دیکھو اس واقعے کے ذیل میں باری تعالیٰ نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی جو مسلمانوں کے معاشرے کے لیے بڑی اہم ہیں, اور سب اہم نصیحتیں. لولا سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس تہمت والی بات سنی تھی تو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اپنی جان کے بارے میں اچھی بات سوچتے. دیکھو کتنی پیاری تعبیر ہے قرآن کی اپنی جان کے بارے میں, تو دوسرے مسلمان کی عزت اپنی عزت ہے, دوسرے مسلمان کا معاملہ اپنا معاملہ ہے,
یہ نہیں کہ دوسرے پر تہمت لگے اور ہم اس کو سنتے رہے. اگر تمہاری ذات سے تہمت لگے تو تم برات کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو آج تمہارے مسلمان بھائی پر کوئی تہمت لگائے تمہیں اس کی برات کرنی چاہیے. تو معاملہ دوسرے کا, لیکن باری تعالیٰ نے کیا تعبیر فرمائی, بِأَنفُسِهِمْ, یعنی دوسرے کے معاملے کو بھی اپنا سمجھو اور اپنا سمجھ کر کے اس معاملے کی تردید کرو. یہ تمہارے ایمان کا تقاضا. اور یوں کہنا چاہیے کہ نہیں خیر, مسلمان کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا تو جھوٹ بولتا ہے. تو گواہ لا چار شری گواہ, گواہ نہیں ہے تو جھوٹا ہے. ہمارا مومن بھائی یا مومن بہن کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے, فوراً اس کی تردید کر دینی چاہیے. وقالو ہزا اس کو مبین, اور کہہ دینا چاہیے کہ یہ تو کھلم کھلی تہمت ہے, صحیح تہمت کی بات ہے, ایسا جملہ کہہ دینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے مدد کرے اللہ تعالیٰ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی مدد کریں گے. پیٹھ کے پیچھے مدد کا کیا مطلب؟ کسی کی غیر حاضری میں اس کی غیبت ہو رہی ہو یا اس پر تہمت لگائی جا رہی ہو تو تم اس تہمت کا دفاع کرو, اس کی طرف سے برات کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہاری غیبت کے پیچھے تمہاری مدد کریں گے. بغیر تحقیق کے تہمت لگانا یہ ایمان سے بہت دور ہے. بغیر تحقیق کے تہمت لگانا ایمان سے بہت دور ہے. آدمی خود اپنی آبرو کو دوسروں کی آبرو پر قیاس کرے کہ میری آبرو کوئی لیتا ہو تو میں کیا کروں گا, ایسے کوئی دوسرے کی عزت کے بھجتے اڑتے ہو تو مجھے اس کی طرف سے برات اور دفاع کرنا چاہیے, اس کی طرف سے بری, اس کی طرف سے جواب دینا چاہیے. یہ نہیں کہ چپ چاپ بیٹھا رہے. اور تو دو درجے ہو گئے, ایک تو کسی مسلمان کے بارے میں تہمت کی بات سنے تو اس کا اپنی حق تک دفاع کرے کہ بھائی تو یہ بات کہہ رہا ہے لیکن گواہ ہے تیرے پاس؟ نہیں یہ تو کیوں بولتا ہے, کہ مجھے کسی نے کہا. تو اس کو حدیث سنا دینے بھی, کفا بالمرئی کذیبا نہیں یحدث بکل ما سمع, حدیث میں کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو وہ بولے, یہ کافی ہے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے. تو سنی سنائی بات صحیح ہو ضروری تھوڑی ہے, اسی لیے تو جھوٹ بولتا ہے. اور وہ یوں کہتا ہے کہ مجھے تحقیق ہے تو قائم جا کم فاسی کم بین بین فتبین ان تصیب قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ بہت اہم معاشرت کا اصول ہے جس پر عمل کرنے کے بڑے فوائد ہیں. لولا جاؤ علیہ بأربعۃ شہداء, کیوں اس واقعے کے اوپر چار گواہ نہیں لائے؟ اِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. جب وہ چار گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے یہاں یہ جھوٹے لوگ ہیں. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی دنیا اور آخرت کے اندر, تو تم نے جو یہ حرکت کی تھی اس کے اوپر بہت بڑا عذاب تم کو ملتا. اللہ نے اسلام کی نعمت دی, اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روکے رکھا, ورنہ تم لوگوں کے اوپر عذاب زبردست آتا. یہ بھی معاملہ وہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس معاملے کے اندر وہی تھی جس کی باری تعالیٰ کی طرف سے آیت میں ہدایت دی گئی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک غمگین سب صحابہ سے مشورے کرتے تھے. حضرت عمر کو بھی پوچھا تھا, حضرت عمر نے کیا کہا, حضور آپ کا یہ رشتہ کس نے کروایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے. کس نے نکاح کروایا تھا؟ اللہ نے. تو پھر ظاہر بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہو وہاں کوئی اس طرح کی بات تھوڑی ہو سکتی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی بہت بہترین تھی. حضور کا غم ہلکا کرنے کے لیے انہوں نے ذرا موڑ بدلنے کی بات کی, حضور آپ کے لیے عورتوں کی کیا کمی ہے, اللہ کی طرف سے اجازت سے اور نکاحوں کی بھی, اس طرح حضرت علی نے بھی بات کی. تو بہرحال ہر صحابی نے ان کے معاملے کے اندر صحیح بات کی. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم اس بات کو اپنی زبان سے ایک دوسرے کے سامنے نقل کر رہے تھے. یہ بھی غلط، کبھی کسی غلط بات کو، جھوٹی بات کو، تہمت کی بات کو، الزام کی بات کو، کسی مسلمان کی عزت ریزی کی بات کو کبھی ایک زبان سے دوسری زبان چلانے کا نہیں. پہنچانے کی بہت ساری باتیں ہیں دوسروں کو، وہ پہنچاؤ نا، کہ یہی باتیں پہنچانی کہ مجلس میں بیٹھے تو حدیثیں سناؤ، مسئلے سناؤ، دین کی باتیں سناؤ. میں نے ایسا سنا، میں تجھے کہتا وہ ایسا ہے، اس کو سنا. یہ بھی غلط، اس تلقونہ بالسنتکم، جب تم تمہاری زبان سے ان باتوں کو ایک کے آگے دوسرے کے آگے نقل کر رہے تھے. وتقولون بافواہکم ما لیس لکم به علم، اور تم تمہاری زبانوں سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کی تم کو خبر نہیں، بغیر تحقیق کے تم ہاں کر رہے تھے، سنی سنائی حکم تھوک کر رہے تھے. وتحسبونہ ہینا، اور تم اس کو معمولی سمجھتے تھے، ہلکا سمجھتے تھے، ٹائم پاس کرنے کی چیز سمجھتے تھے، محفل کی زینت سمجھتے تھے، مجلس کو گرمانے کا ذریعہ سمجھتے تھے. وہو عند اللہ عظیم، سن لو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑی خطرناک ہے، اللہ کی یہاں اس کے اوپر بڑی بھاری سزا ہے. وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو تم یوں کہتے کہ ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کو بولیں. صاف کہہ دیتے، بھائی بات بدل ورنہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، یہ پارکی پنچایت بند کر، کام کی بات کر، دوسری سب باتیں بند کر ورنہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. کوئی مجلس میں چھیڑے بھی فوراً اس کو روک دینے کا، نہیں روک سکے تو خود اٹھ کے چلے جانے کا. ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ایسی بات بولنی جائز ہی نہیں ہے. ولولا، دیکھو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تمنا کا صیغہ ہے لیکن امر کے معنی کے اندر ہے، لولا امر کے معنی کے اندر، یعنی برائی سنے معتبر شہادت نہ ہو تو حسن ظن سے کام لینا ضروری ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تعجب کے موقع پر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو صریح بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام مت کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو نصیحت حاصل کرو، آئندہ اس طرح کی تہمت، بہتان، الزام تراشی سے اپنے آپ کو بچاؤ. ویبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو تمہارے سامنے ظاہر فرماتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے، بڑے حکمت والے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، یقیناً جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں، مومنوں کے معاشرے میں، مومنوں کے محلوں میں، مومنوں کے سماج میں بے حیائی کو پھیلاوے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اس طرح کی بے حیائی کی باتوں کو چلانا، یہ بھی دردناک عذاب کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا، لوگوں کے دلوں کے اندر سے بے حیائی اور گناہ کی نفرت ہلکی ہو جائے گی، اس کی شدت میں خفت آ جائے گی، لوگ اس کو ہلکا اور معمولی سمجھیں گے. آج پورا میڈیا، چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، یہی کام کر رہے ہیں، تُسی اتسی الفائشہ تو فی الذین آمنوا، بے حیائی کو پھیلانے کا کام. اخباروں کے اندر دیکھ لو، زنا بالجبر کے واقعات، اغوا کے واقعات، اور ناجائز تعلقات کے واقعات، لے کے بھاگ جانے کے واقعات، یہ سب کیا چیزیں. جتنے یہ واقعات پھیلیں گے دوسرے لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا کہ ایسے ایسے طریقے سے بھی ایسا ہوتا ہے، اور قانون میں کوئی گرفت نہیں، کوئی جرم نہیں، اس طرح چھوٹ بھی جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک خطرناک چیز، ایسے واقعات کو چھاپنا یا اخباروں میں شائع کرنا، یہ بھی گناہ کو بڑھانے کا ایک طریقہ ہے. ان فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم لوگ اس کی برائی کو جانتے نہیں ہو. اسی لیے آئندہ ایسے کام سے بچو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ان اللہ رؤوف رحیم, اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا, اللہ کی مہربانی نہ ہوتی, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والے بڑے مہربان ہیں, جلدی جلدی تم پر عذاب آ جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے عذاب کے اندر جھیل دی. تاخیر فرمائی اللہ تعالیٰ نے.